الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُّدًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا صدق اللہ مولانا العظیم فبلغنا رسوله النبی الكریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والمطمئنين والموقنين والحمد لله رب العالمين مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا ودرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا اكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الامم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم مولا يا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واجب الاحترام معززين حاضرين وسامعين الكرام قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے آج ہم نے سورۃ مریم کا آخری رکوع جو چھٹا رکوع ہے وہ مکمل پورا تلاوت کیا ہے. اس میں 16 آیات ہے جن کا آج درس ہوگا. آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 98 تک اور سورت مکمل ہو جائے گی. یہ سورت کون سی ہے؟ سورت مریم. یہ وہ سورت ہے جس نے نجاشی کے دربار میں ایک تہلکہ مچا دیا. جب اس سورت کا دوسرا رکوع حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بھرے دربار میں کفار کے سامنے یہ پڑھا تو کفار نہ سمجھنے کے باوجود بھی ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے. قرآن کا یہ ایک معجزہ ہے. قرآن کے کئی معجزے ہیں. قرآن مکمل معجزہ ہے. جو اس کو سمجھتا ہے جب وہ سنتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں اگر وہ صحیح دل کے کانوں سے سنے. اور قرآن کا یہ بھی معجزہ ہے کہ چٹا ان پڑھ ہو آدمی, جاہل ہو, کچھ نہ پتا ہو, کسی لینگویج کو نہ جانتا ہو, قرآن کے الفاظ میں ایسی تاثیر ہے کہ اس کے رنگ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کہ بعض مقامات پر لوگ جب اپنا بزنس کھولتے ہیں تو سورۃ الرحمن کی تلاوت لگاتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ سارے سننے والے عالم ہوتے ہیں؟ آدمی سنتا ہے. قاری جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ہم لوگ پوری عربی کو بھی نہیں سمجھ سکتے. اس کے عربی کی فصاحت و بلاغت اور اس کے الفاظ کو بھی ہم نہیں سمجھ سکتے, لیکن ایسا وجد طاری ہوتا ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. تو یہ سورت جو ہے یہ الفاظ کے حساب سے اس سورت کو صاحب علم و ادب نے محسنات بدیہ کا نام دیا. یعنی اس سورت میں بڑی بلاغت اور فصاحت ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو جب سورت شروع ہوئی کاف ہا یا عین سواد ذکر و رحمت ربک عبدہ زکریہ, یہ زکریہ پر آیت ختم ہوئی. تو زکریہ پر آیت ختم ہوئی تو اب اس 98 آیات میں 41 آیات ایسی ہیں جو اسی وزن پر ختم ہوئی ہیں. زکریہ سے آپ شروع کر رہے ہیں آیت نمبر 2 سے. زکریہ, حفیہ, ندیہ, اس وزن پر 41 الفاظ ہیں جو آیات ختم ہو رہی ہیں. اسی طرح جب اس کو آپ کے سامنے رکھیں اور دیکھیں سورہ مریم کا دوسرا رکوع لے آپ. زکریہ, خفیہ, شقیہ, ولیہ, ردیہ, سمیہ, عطیہ, شیعہ, سویہ, عشیہ, سبیہ, تقیہ, عسیہ, حیہ, گنتے جائیں 41 آیات اسی وزن پر ختم ہوئی ہیں. پھر اس صورت میں 16 آیات جو ہیں وہ مدہ پر ختم ہوئی ہیں. جیسے آپ نے آج کا رکوع سنا عزہ, ضدہ, عزہ, عدہ, وفدہ, وردہ, عہدہ, ادہ, حدہ, اس طرح 16 آیات اس طرح ختم ہوئی ہیں. پھر اس میں 16 آیات 16 الفاظ ایسے ہیں جو ڈبل کر کے اسی لفظ کو دو بار ذکر کر کے ایک دفعہ اس کو صیغے میں ذکر کر کے آگے اس کو ختم کیا گیا ہے. جیسے نعد لہم عدا, اب نعد میں بھی عدا کا لفظ آیا ہے, آگے عدا بھی اس کو ذکر کیا ہے. نعد لہم عدا الی الرحمن وفدا الی جہنم وردا عند الرحمن اہدا تخر الجبال حدا عدا ہم عدا, تو اس طرح کر کے نا ڈبل کرنے سے 21 وہ بن جاتے. تو یہ سورت جو ہے محسنات بدیہ میں اور اس کے جو 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 اس میں جو رب تعالی نے فصاحت و بلاغت رکھی ہے وہ ایک عجیب قسم کی فصاحت اور بلاغت ہے. اسی لیے اس سورت کا جب سنا نجاشی نے تو اس کے بدائے اور اس کے جو سن کر اس کے جسم پر رونگٹے کھڑے ہو گئے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یہ سورہ مریم کا آج آخری رکوع ہے, انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے. پچھلے درس میں پچھلے رکوع میں ذکر تھا کہ اس جو عاص بن وائل تھا اس نے کہا تھا کہ حضرت خباب بن ارت کو کہ تیری تلواریں جو ہم نے لی ہیں تو کہتا ہے کہ قیامت کو ہم دوبارہ زندہ ہوں گے تو پیسے وہاں مل جائیں گے, ہمارے پاس پیسے بھی ہوں گے, مال و دولت بھی ہوگا, سب کچھ ہوگا. تو رب تعالیٰ جل شان نے اس کا رد فرمایا, کہا کہ میرے دربار میں تو جو کافر آئے گا یا دنیا کی ساری مخلوق آئے گی تو اکیلا اکیلا میرے پاس آئے گا, سونے اور چاندی اور مال اور خزانے اور دولت اور مال دنیا اور یہ جانور چپائے زمینیں یہ سارے یہیں چھوڑ کے آئے گا, کوئی بھی میرے پاس ان کے ساتھ نہیں آئے گا. بلکہ یہ فرمایا کہ مومن اور کافر کا فرق بیان فرمایا اس رکوع میں, بڑی خوبصورت بات ہے اس کی. اگر وقت نہیں وقت اجازت دے گا تو انشاءاللہ میں اس کی تھوڑی تفصیل عرض کروں گا. رب تعالی جل شانہ فرماتا ہے الم ترى انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم عزا فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ان کافروں پر شیطان مسلط کر دیے ہیں, کافروں پر شیطان مسلط کر دیے ہیں. تعزهم عزا, جو ان کو اچھالتے ہیں, انگلیوں پر نچاتے ہیں, جو ان کو برنگیختہ کرتے ہیں, جو ان کو شرارتوں پر مجبور کرتے ہیں, جو ان کو نئی نئی شرارتیں کفار کو سکھاتے ہیں, اور جو ان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں, سارے گمراہی کے رستے ان کو دکھاتے ہیں, ہر برائی اور فتنے کے کام ان کو دکھاتے ہیں. اور اے محبوب, آپ کی اتنی پیاری تبلیغ, اتنا آپ کا اچھا انداز بیان, اتنی آپ کی خوبصورت قرات, اتنا آپ کا لبھانے والا بیان, اس کو سن کر بھی ایمان نہیں لاتے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کافر اتنے مسلط ان پر کر دیے گئے ہیں کہ جو ان کو اس طرف آنے دیتے ہی نہیں, ان کو نئی نئی عادتیں اور حرکتیں سکھاتے ہیں. جی فلا تعجل علیہم, تو آپ ان کے لیے بد دعا کرنے میں جلدی نہ کیجئے. انما نعد لہم عدا, ہم ان کا ایک ایک سانس گن رہے ہیں, ان کی زندگی کا ایک ایک دن گن رہے ہیں. جب یہ زندگی سے فارغ ہوں گے, جو وقت ہم نے ان کی زندگی کا مقرر کیا ہے, جب یہ مریں گے تو پھر دیکھنا ہم ان کو کیسا عذاب دیتے ہیں. آپ ان کے لیے بد دعا نہ فرمائیے, جلدی نہ کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم معراج پر گئے تو جب ہم آسمانوں پر عرش مولا پر ان فضاؤں میں پہنچے, ہم نے نیچے دیکھا تو ہمیں دھوئیں کے بادل نظر آئے اور عجیب قسم کی آوازیں ہم نے سنی, عجیب قسم کے لشکروں کے غول ہم نے دیکھے تو ہم نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کفار پر جو شیاطین اور جنات چھوڑے جاتے ہیں جو ان کو ان پر سوار ہوتے ہیں جو ان کو بری عادتیں سکھاتے ہیں جو ان کو انگلیوں پر نچاتے ہیں جو ان کو اسلام کی طرف آنے نہیں دیتے جو ان کو مسلمانوں کے خلاف ابھارتے ہیں جو ان کو طرح طرح کی شیطانیاں اور طرح طرح کے ہیلے سکھاتے ہیں یہ سارے وہ جنات اور شیطان ہیں شیطان کی اولاد ہے جس سے آپ کو دوسری چیزیں نظر آتی ہے اور یہی دھواں نظر آتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ شیاطین جو ہم نے دیکھے دھوئیں کی شکل میں جو لوگوں کے درمیان حائل ہو جاتے اگر یہ نہ ہوتے تو انسان اپنی نظروں سے فرشتوں کو دیکھتا تو ارسلنا الشیاطین کا مطلب کہ ارسلنا کہ ہم نے چھوڑ دیا شیطانوں کو. اس کے دو معنی علماء نے بیان کیے. ایک معنی تو یہ کیا کہ ہم نے مسلط کر دیا. مسلط کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے کتا شکار پر چھوڑ دیا جاتا ہے رب فرماتا ایسے ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ دیا. اب شکار پر کتا جائے شکار کو پر کتا چھوڑا جائے تو اب اس حالت کا ملاحظہ کیجئے کہ شکار کو وہ کتا ہوش آنے دیتا ہے؟ وہ شکار دوڑتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے ادھر گیا ادھر گیا لیکن کتا اس پر مسلط کیا ہوا ہے وہ اس کو ہوش نہیں آنے دیتا. رب فرماتا ہے کہ جو کافر جنہوں نے ہماری بارگاہ میں سجدہ نہیں کیا جس نے ہمیں نہیں مانا ہم نے شیطان کو اس پر ایسے چھوڑا ہے کہ وہ اس کو سانس نہیں لینے دیتا. توزہ مزہ اس کو وہ نئی نئی حرکتیں سکھاتا اس کو اتنا مصروف رکھتا ہے کہ اس کو کسی اور چیز کا ہوش نہیں آنے دیتا. یہی بدتمیزیاں یہی لڑائیاں جھگڑے اور یہی اس کو جو ہے نا شرارتیں اور اس کو یہی اسلام کے خلاف حرکتیں جو ہے یہ اس کو سکھاتا رہتا ہے ہر روز نئی نئی. دوسرا معنی اس کا ہے کہ جیسے ہم نے مسلمان کی حفاظت کی ہے شیطانوں سے کہ شیطان اگر مسلمان پر حملہ کرنا چاہے شیطان اگر مسلمان کو ورغلانا چاہے تو وہ مسلمان کو ورغلا نہیں سکتا. جیسے آپ لوگ آج نماز پر آئے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شیطان نے آپ کو نہیں روکا ہوگا؟ شیطان نے روکا ہوگا اس نے پوری کوشش کی ہوگی لیکن آپ لوگوں نے اس کی ایک نہ سنی اور آپ نماز کے لیے چلے آپ نے نماز پڑھی. قرآن سننے کے لیے درس سننے کے لیے نیکی کرنے کے لیے تلاوت کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرنے کے لیے جب مومن ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن رب فرماتا ہے ہم درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں اور ہم شیطان کو مومن تک نہیں پہنچنے دیتے. لیکن یہ جو حفاظت تھی نا شیطان سے اپنے بندے کی حفاظت ہم نے یہ واپس لے لی کافروں کے لیے کہ کافر کے درمیان جو یہ حفاظت کا سلسلہ تھا یہ حصار تھا یہ دیوار تھی یہ پروٹیکشن تھی یہ ہم نے چھوڑ دی. اب شیطان اور کافر کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو شیطان سے کافر کیسے بچ سکتا ہے؟ تو فرمایا اے محبوب آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ دیا تعزہم عزا جو ان کو خوب اچھالتے ہیں. اس کا مطلب یہ تعزہم عزا اس کے اچھالنے کے تین معنی علماء نے بیان کیے. یا تو اس کو انگلیاں دیتے ہیں شیطان ایسے جب بچہ بیٹھا آپ بیٹھے ہیں آپ کو یا کسی انسان کو کوئی آدمی انگلی دبائے تو کتنا اچھل کر دوسری جگہ جاتا ہے. شیطان کافروں کو انگلیوں سے اس طرح چبوتے ہیں انگلیاں جس سے وہ جو ہے اچھلتے ہیں. یا ان کے کندھوں کو ہلا کر اس کو بیدار کرتے ہیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی بہانہ تلاش کر، اس کو تنگ کرنے کا، اس کو خراب کرنے کا، یہ اسلام کا کام ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش کر، یہ مسجد بن رہی ہے، اس کے لیے کوئی ایسا بہانہ تلاش کر کہ یہ مسجد نہ بن سکے، یہ نیک کام ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے کوئی ایسی حرکت کر، کوئی ایسا قانون بنا، کوئی ایسا چکر چلا کہ جس سے یہ مسلمانوں کا کام رک جائے، اس کو جھنجھوڑتا ہے یا اس کو نئے طریقے سکھاتا ہے کہ اب اس طرح کر، اب اس طرح کر، اب اس طرح کر، جب وہ ناکام ہو گیا اب یہ طریقہ اختیار کر۔ اب اس کو ہم اس کیسے وضاحت سے آپ کو بیان کریں کہ آج اس پوری دنیا میں آپ دیکھنے کہ کسی مسلمان کا قصور ہے یا نہیں، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ ہر معاملے میں تو ہم وہاں موجود نہیں ہوتے کہ ہم یہ دیکھیں یا بتائیں آپ کو کوئی پارسل وہاں سے چلا ہے یا نہیں چلا، یا ہم آپ کو بتائیں کہ جی وہاں کیا ہو رہا ہے، جب دوسری پارٹی کی کوئی بات سنتا ہی نہیں، نہ سننے دیتا ہے، نہ کوئی ایسا ایکسس ہے وہاں۔ تو یہ جو ہے، جیسے قرآن فرماتا ہے کہ یہ شیطان کافروں پر مسلط کیے گئے ہیں، یہ پورے الکفر و ملتوں واحدہ، یہ سارے کافر مل کر جو ہے ایک ایسا بہانہ، ایک ایسی سازش جو شیطان نے ان کو کہا، ایسی تیار کرو کہ ان کو جو ہے جتنا بھی نقصان اسلام کو پہنچا سکتے ہو، مسلمانوں کو پہنچا سکتے ہو، ان کو کمزور کر سکتے ہو، ان کو کرو۔ یہ اسلام کو بہانے سکھاتا ہے، قرآن نے واضح فرمایا الم ترى ان ارسل محبوب، آپ دیکھتے نہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ انہوں نے آپ کو مکے میں نہ رہنے دیا، مکے کا سب سے بڑا قبیلہ کون تھا؟ قریش تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریش قبیلہ سے تھے، جب قریش کے آپ ایک امین اور صادق فرد تھے اور کعبے کے متولیوں کی اولاد تھے، تو آپ کو کس نے نہیں رہنے دیا؟ کافروں نے نہیں رہنے دیا۔ اور کافروں کو کس نے یہ ساری شرارتیں سکھائیں؟ یہ شیطانوں نے سکھائیں۔ تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ یہ قیامت تک کافر جو ہیں ان پر شیاطین چھوڑے جائیں گے، یہ آپ کی امت کو قیامت تک تنگ کریں گے، ہر قسم کی فتنہ فساد پھیلائیں گے اور سازشیں کریں گے، کیونکہ ہم نے کتوں کی طرح ان کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ ان کو ایسا سکھائیں گے، ایسا ورغلائیں گے کہ یہ خود بھی ایمان نہیں لائیں گے اور لوگوں کے ایمانوں کو بھی کمزور کریں گے، ان کو مسلمان ہونے سے روکیں گے، مسلمانوں کو عمل کرنے سے روکیں گے۔ تو فرمایا محبوب ان کے لیے بد دعا نہ فرمائیے، ہم نے ان کے لیے جو عذاب تیار کیا ہے، جو ہم نے کسی کی زندگی مقرر فرمائی ہے، اس سے پہلے تو ہم ان کو عذاب نہیں دے سکتے آخرت کا عذاب دینے کے لیے ہم ان کے ایک ایک سانس گن رہے ہیں، ایک ایک ان کا دن گن رہے ہیں۔ جو ہی یہ مرے گا کافر بےمان، یہ سیدھا ہماری اس جہنم میں جائے گا، اور پھر دیکھنا ہم ان کو کیسا عذاب پہنچاتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی جل شانہ کی نظر میں ہماری تمہاری زندگی کا ایک ایک سانس اس کا حساب و کتاب ہو رہا ہے، کافروں کی زندگی، مسلمانوں کی زندگی، ان کا ایک ایک سانس، ان کا ایک ایک عمل، ان کا ایک ایک فعل، ان کا شب و روز، ان کے سارے کام رب تعالیٰ کے حساب میں ہیں، اور ان کو دیکھ رہا ہے، گن رہا ہے، اور اس کے علم سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اے محبوب، قیامت کے دن، اس دن کو دیکھیں جس دن ہم پرہیزگاروں کو رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرموں کو، کافروں کو، بےمانوں کو، بدعقیدہ والوں کو جہنم کی طرف پیاسے، بھوکے، گرتے منہ کے بل گرتے ان کو گھسیٹ کر، ان کو ہانک کر ڈنگروں اور جانوروں کی طرح ہم جہنم کی طرف لے جائیں گے. دو گروہوں کا ذکر فرمایا، ایک متقین کا اور ایک مجرمین کا. فرمایا متقین کو تو ہم سواریوں پر بٹھا کر، مہمان بنا کر، عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ، احترام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے جائیں گے، اور مجرموں کو ڈنگروں کی طرح ہانک کر پیاسے جیسے لے جاتے ہیں پانی پلانے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے، ان کو گھاٹ پر لے جاتے ہیں ڈنڈے مار کر، ان کے کتے چھوڑ کر ادھر سے بھاگے نہیں کوئی، اس طرح ہم اس کو بیڑیوں میں کس کر، گھٹنوں کے بل گھسیٹ کر ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن جب مومن قبر سے اٹھے گا، اس کے لیے ایک سواری قبر پر کھڑی ہوگی، اور وہ سواری پر سوار ہو کر، پیدل کوئی شخص نہیں جائے گا، اس سواری پر بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں، میدان معاشر میں، عرش الہی تک، میزان کے پاس تک وہ پہنچے گا. اور کافر پیدل ڈنڈے کے ساتھ، اس کے پیچھے ڈنڈے لے کر فرشتے، گناہوں کے بوجھ سروں پر اٹھائے ہوئے، اور ان کو بالوں سے گھسیٹ کر، پاؤں سے گھسیٹ کر، جو نہیں چلے گا اس کو ایسے گرا کر اس کو کھینچ کر وہاں لے جائیں گے، جہنم کی طرف لے جائیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جو سواریاں ہوں گی وہ سواریاں ہوں گی اونٹ گھوڑے یا جو دنیا میں سواری اس مسلمان کو پسند ہوگی وہ سواری ہوگی، اور اس پر سونے کے کچاوے ہوں گے اور زبرجد کی جو ہے نا باغ جس سے پکڑ کر وہ جائیں گے وہ زبرجد کی ہوگی، اور نہایت عزت اور احترام سے وفد، جیسے وفدا کا لفظ آتا ہے کہ جیسے بادشاہوں کے دربار میں وفد کو لے جایا جاتا ہے. اب یہ ڈیلیگیشن جاتے ہیں نا بعد مختلف ملکوں میں، تو ایئرپورٹ سے کتنی خصوصی سواری کا انتظام ان کے لیے ہوتا ہے، جیسے ان کو باعزت طریقے سے بادشاہ کے دربار میں لے جایا جاتا ہے، ان کو کیسے عزت سے رکھا جاتا ہے، پھر ان کو جس مقصد کے لیے جاتے ہیں وہ مقصد ان کا پورا کر کے ان کو اس مقصد کے ساتھ واپس کیا جاتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ وفدا کا لفظ جو قرآن میں آیا ہے، یہ وفدا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے وفدوں کو، ڈیلیگیشنز کو اور ان گروہوں کو بادشاہ کے دربار میں باعزت طریقے سے سواریوں پر لے جایا جاتا ہے، سارے آرام بہام پہنچائے جاتے ہیں، پھر ان کے مقصد کو پورا کیا جاتا ہے، اس طرح رب تعالیٰ کی بارگاہ میں لوگوں کو عزت کے ساتھ، مومنوں کو عزت کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور ان کا مقصد جو ہے وہ پورا کر کے، مقصد کیا ہے؟ جنت میں جانے کا. پھر جنت میں جانے کے لیے ان کو دوسری سواری، عرش الہی سے لے کر جنت کے دروازوں تک ان کو دوسری سواری لے جائے گی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اونٹ ہوگا، بس ایک اونٹ پر ایک آدمی سوار ہوگا، یا دو ہوں گے، یا تین ہوں گے، یا چار ہوں گے، یا دس ہوں گے، ایک ایک اونٹ پر، اس کے اعمال کے مطابق جتنا مومن کا عمل ہوگا اتنی اس کو آرام سے، اس کو جنت، اس کو اللہ کی بارگاہ میں پہنچایا جائے گا جیسا اس کا عمل ہوگا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں اس مومن کو جو سواری پسند ہوگی اسی طرح کی سواری اس کی قبر پر پیش کی جائے. اب احادیث میں اونٹوں کا اور گھوڑوں کا ذکر آتا ہے، ایک اونٹ پر دو تین چار پانچ چھ آٹھ دس آدمی سوار ہوں گے، یا ایک سوار ہوگا، یا اونٹ ہوں گے ان کے کوہان سونے کے ہوں گے، جو اوپر کچاوا ہوتا ہے سونے کا ہوگا، اور مہاریں زبرجد کی ہوں گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوائی جہاز تو تھے نہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہوائی جہاز کا ذکر نہیں کیا. جو سواری تھی، جس سواری کو وہ سب سے اعلی سواری سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ سواری ان کو بتائی. لیکن قیامت کے دن حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ جس مومن کو جو سواری پسند ہوگی وہی سواری اس کو دی جائے گی. اور انبیاء علیہ السلام کو نور کے گھوڑے عطا ہوں گے. یہ گھوڑے نہیں ہوں گے. اب یہ بھی جو اونٹ اور گھوڑے کہے گئے ہیں کوئی ضروری نہیں کس طرح کی اونٹ ہوں وہ بھی نور کے گھوڑے ہوں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث ہے, نبی کریم علیہ السلام نے جب حضرت علی نے یہ آیت سنی تو عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا تو یہ خیال تھا کہ قبر پر کوئی آدمی پیدل نہیں, قبر سے حشر کی طرف پیدل کوئی نہیں جائے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے علی مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے, ہر مومن کی قبر پر سفید رنگ کا براق کھڑا کیا جائے گا. سفید رنگ کا براق ہوگا جس کی روشنی سے چاند اور سورج کا نور جو ہے وہ کمزور پڑ جائے گا. اس کا پہلا قدم وہاں پڑے گا جہاں اس براق کی نگاہ پڑے گی. مومن جب باہر نکلے گا اس پر سوار ہوگا, تو سوار ہونے کے بعد جب وہ سواری اس کو میدان محشر میں لے جائے گی تو اللہ تعالی جل شانہ کے عرش کے دائیں طرف ان کو بٹھایا جائے گا, اور وہاں ان کی عزت افزائی کی جائے گی, اور پھر وہاں سے ان کو دوسری سواری پر بٹھا کر جنت کے دروازے پر پہنچایا جائے گا. جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو وہ جنت کے دروازے کا جو حلقہ ہے اس کو کھٹکھٹائیں گے تو جنتی کے محل تک اس کی جو ہے آواز جائے گی, لیکن اس کی خصوصی آواز ہوگی جیسے زیورات کی آواز ہوتی ہے, اس طرح کی جھنکار کی آواز وہ حور اس کی جو ہے وہ اس کے جو گھر میں ہے وہ سنے گی. جب وہ سنے گی تو وہ اپنی قیم کو اپنی وکیل کو کہے گی کہ جاؤ دروازے پر میرا خامد آیا ہے. جب وہ دروازہ کھولے گی تو یہ سواری پر جو مومن سوار ہے یہ گر پڑے گا. تو گرنے سے مراد ایک اور حدیث کے راوی جو ہیں, اسی حدیث کے راوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ گرنے سے مراد یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کے لیے وہ آدمی سر بسجود ہو جائے گا, وہ گرے گا. گرنے کے بعد جب اس کو کہے گا کہ تو کون ہے تو وہ کہے گی کہ میں اس حور کی قیم اور وکیل اور خادمہ ہوں, میں آپ کو وہاں لے جانے کے لیے آئی ہوں. جب مومن وہاں جائے گا تو اس کا جو وہ کمرہ ہوگا اس کا 1,00,000 گز اونچی اس کی چھت ہوگی, جس کے اندر جو اس کا بیڈ ہے, ایک مکان کے اندر 70 بیڈ ہوں گے, ہر بیڈ پر 70 تکیے ہوں گے, ہر تکیے پر 70 حور ہوگی. اور جب وہ اس کو دیکھے گی تو اس کو وہ کہے گی کہ تو ایسے گھر میں آیا ہے جس کے لیے ہمیشہ بقا ہے, فنا نہیں ہے, جہاں صحت اور تندرستی ہے, بیماری نہیں ہے, جہاں ہمیشہ راحت ہے, جہاں غم نہیں ہے. اور اس طرح کی نعمتیں جب وہ دیکھے گا تو جنت کی نعمتیں جب اس کو دیکھے گا تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرے گا. یعنی یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ جب مومن قبر سے نکلے گا تو اس کو کتنی عزت کے ساتھ میدان محشر میں پہنچایا جائے گا. جنت کے نعمتیں تو ہیں جو ہیں جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, کسی دل پر اس کا کبھی کھٹکا نہیں گزرا. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو سواریاں ہوں گی یہ کیا ہوں گی, یہ آپ کے اعمال ہوں گے, مومنین کے اعمال ہوں گے. مومن جب قبر سے اٹھے گا تو اس کو ایک سواری نظر آئے گی جو نہایت خوبصورت ہے, اور اتنی خوشبو ہوگی کہ آدمی اس خوشبو کو سونگ کر حیران رہ جائے گا. مومن اس سے پوچھے گا تو کون ہے, وہ اس کا عمل کہے گا تو نے مجھے پہچانا نہیں، میں تیرا عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اور جتنا تو مجھے خوبصورت دیکھ رہا ہے، جتنا تو میرے اوپر عاشق ہو رہا ہے، جتنا تو مجھے دیکھنے سے خوش ہو رہا ہے، جتنا تو مجھے سونگنے سے خوش ہو رہا ہے، دنیا میں تو اس سے بھی زیادہ اچھا تھا، دنیا میں تو اس سے بھی زیادہ اچھا تھا. یعنی کیا مطلب کہ دنیا میں تو مومن تھا، تیرے عمل میں ریاکاری نہیں تھی، تیرے عمل میں دکھلاوا نہیں تھا، تیرے عمل میں مومن بھائی کے لیے حسد اور کینہ اور بغض نہیں تھا، تیرے عمل میں محبت ہی محبت تھی، تیرے عمل میں خلوص ہی خلوص تھا، تیرے عمل میں کسی قسم کی کوئی خرابی اور کمزوری نہیں تھی، تو دنیا میں اس سے بھی زیادہ اچھا تھا جتنا تو مجھے اب دیکھ رہا ہے، اور دنیا میں میں تیرے اوپر سوار رہا. یعنی تیرا دل چاہتا تھا کہ تو کسی اور طرف جائے، مسئلہ نماز ہے، تو میں کہتے تھے نہیں، مسجد میں نماز پڑھ دو، وہ کام ہو یا نہ ہو پہلے نماز پڑھ دو، میں تیرے اوپر سوار تھا. جب تم بارش ہوتی، برف ہوتی، تیرا ذاتی کام ہوتا تو میں تیرے اوپر سوار تھی، تو اس کام کو ضائع کر دیتا لیکن مجھے ضائع نہیں کرتا تھا. تو دنیا میں میں تیرے اوپر سوار تھا، وہ عمل کہتا ہے آج تو میرے اوپر سوار ہوگا، میں تیرا عمل جو ہوں، میں سواری بن کے تمہیں میدان معاشر میں بارگاہ رب العزت میں لے جاؤں گا. کافر کا عمل جب آئے گا تو بدبودار اور بد شکل اور ڈراؤنا ہوگا، وہ پوچھے گا تو کون ہے، کہتا تم پہچانا نہیں، میں تیرا عمل ہوں، تو دنیا میں کتنے بدتمیزی سے لوگوں سے پیش آتا تھا، تو اس کیسا بد کردار تھا، تیرے منہ سے شراب کی اور نشے کی کتنی بدبو آتی تھی، تیرے منہ سے کتنے بکواس اور گالیاں نکلتی تھی، جتنا تو مجھے آج برا دیکھ رہا ہے دنیا میں تو اس سے کہیں زیادہ برا تھا، اور دنیا میں تو میرے اوپر سوار تھا، آج میں تیرے اوپر سوار ہوں گا. وہم یحملون اوزارہم، قرآن فرماتا ہے کہ وہ برے عمل کو اٹھا کر گرتا پڑتا، دھکے کھاتا، لوگوں کی لاتیں کھاتا، ڈنڈے کھاتا فرشتوں کے، وہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا. تو رب تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے یوم نحشر المتقین، ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف لے جائیں گے باعزت طریقے سے، وفد کی شکل میں اس کو خوبصورت سواریوں پر بٹھا کر، نور کی اور جنت کی سواریوں پر بٹھا کر لے جائیں گے. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور مجرمین کو جہنم کی طرف ہانک کر لے جائیں گے. علماء فرماتے ہیں میدان معاشر میں لوگوں کی آٹھ قسمیں ہوں گی. یہ وہ آٹھ قسمیں ہیں، یہ وہ خوش قسمت انسان ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے تمام انبیاء کی امتوں کو میرے سامنے گزار کر میدان معاشر دکھایا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی تمام امتیں مجھے وہ پورا منظر قیامت کا دکھایا، ہر نبی کی امت میرے سامنے گزر رہی ہے، میں ان کو دیکھ رہا. لیکن میری امت کی شان یہ ہے کہ آٹھ قسم کے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے جائیں گے. پہلے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، ہر وقت ان کی زبانوں سے اللہ کی حمد نکلتی ہے، جب کوئی کام کرنا ہو الحمدللہ رب العالمین، جب کوئی نعمت دیکھیں الحمدللہ رب العالمین، جب اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے اس کا الحمدللہ رب العالمین، حمدت اللہ حمدن کثیرن، یعنی ہر وقت جو کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والا ہے وہ بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا. دوسرے وہ لوگ جو اپنی راتوں کو عبادت کے لیے زندہ رکھتے ہیں، تہجد پڑھنے والے، اللہ تعالیٰ کے مخلوق میں اور کائنات میں نظر رکھنے والے، رب تعالیٰ کی حمد و ثنا رات کے گوشوں میں کرنے والے، جب پوری مخلوق سوئی ہوئی ہو وہ اللہ کے ساتھ لو اور محبت لگا کر پوری رات اس کے ذکر میں گزارنے والے، نماز کی حالت میں تلا اللہ زین، قرآن فرماتا ہے نا اللہ زین یذکرون اللہ قیام و قعودا وعلى جنوبہم، جن کی راتیں قیام کی حالت میں، سجود کی حالت میں، اللہ کے ذکر کی حالت میں گزر جاتی ہیں، یہ لوگ بھی قیامت کے دن بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے. تیسرے وہ لوگ جن کا ذکر قرآن فرماتا ہے رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ جن کو دنیا کے اسباب، دنیا کی ملازمتیں، دنیا کی جابیں، دنیا کے دھندے، دنیا کی خوبصورتی، دنیا کا جاہ و جلال، دنیا کی نعمتیں ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روک سکتی. آپ نماز کے لیے نکلے، رمضان کی تراویح کے لیے نکلے، عید کی نماز کے لیے نکلے، ایک ضروری اہم کام پڑ گیا تو آپ نے کہا وہ جاتا ہے تو جائے، ہم اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے ضرور حاضر ہوں گے. آپ کام نماز کے لیے نکلے، عبادت کے لیے نکلے، قرآن کی تلاوت کے لیے نکلے، درس قرآن کے لیے نکلے، اللہ کے ذکر کے لیے نکلے، ایک بہترین ڈیل آ گئی کہ جناب مکان بک رہا ہے، پراپرٹی بک رہی ہے، بزنس بک رہا ہے، اگر آدھے گھنٹے میں نہ پہنچے تو وہ نکل جائے گا. آج کون چھوڑتا اس کو؟ لیکن اس نے کہا کہ میں جماعت کے ساتھ نماز ضرور پڑھوں گا، وہ میری قسمت میں ہوگا تو مل جائے گا، نہیں تو جاتا ہے تو جائے. آپ کسی نیک کام کے لیے نکلے، عبادت کے لیے نکلے، ادھر سے کوئی فیملی فنکشن تھا انہوں نے بلا لیا، اب پریشر پڑ گیا گھر سے بھی باہر سے بھی، بھئی اب جائیں نہ جائیں، نہ جائیں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اس نے کہا عبادت کے لیے جا رہے ہیں، پہلے وہ کام ضرور کریں گے، وہ ہوتا ہے تو ہوتا، نہیں ہوتا نہ ہو. قرآن فرماتا ہے رجال، بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے کہ اللہ کے ذکر سے نہ رکنا، اور قبیلے کے، خاندانوں کے، دوست و احباب کے، اور دنیاوی کاروبار جو ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑنا. فرمایا پھر قیامت میں رب تعالیٰ ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیجے گا، انہوں نے میرے لیے سب کچھ قربان کر دیا اور میں آج ان سے حساب کتاب نہیں لوں گا، ان کی عزت اسی طرح بحال رکھوں گا اور ان کو باعزت طور پر بغیر حساب کتاب کی جنت میں بھیجوں گا. ایک شخص عمرے اور حج کے لیے جا رہا ہے، رستے میں آتے ہوئے جاتے ہوئے مر جائے، اس کی موت واقع ہو جائے، قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا، وہ اللہ کے رستے میں مرا ہے. ایک شخص طالب علم کے لیے نکلا، طالب علم ہے، دین اسلام سیکھنے کے لیے، قرآن و حدیث سیکھنے کے لیے نکلا، طالب علم کے دوران اس کی موت واقع ہو گئی، یہ شخص بھی بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائے گا، کیونکہ اللہ کے دین کے سیکھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. چھٹا،